سکون دل در مجلس اہل دل، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، سکون دل در مجلس اہل دل۔ سوائے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں سوائے اگرچہ تمام بت غیر اللہ ہیں، اللہ کا غیر ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے مراد عشق مجازی ہے، حرام عشق. ان کے چکر میں کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو گنوا دیا، خدا تعالیٰ سے محروم چلے گئے. یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر، میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹا، غلام کا بھی غلام بن کر، میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹا. اس عشق مجازی نے انسان کو کہیں کا نہ چھوڑا. قادیانیوں سے شادیاں کر لیں، شیعوں سے شادیاں کر لیں، باطل فرقوں سے شادیاں کر لیں، محض عارضی حسن دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں، دین و ایمان کا بھی سودا کر بیٹھے. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام آنے والا نہیں، نہ دنیا میں کام آ سکتا ہے، نہ ہی قبر میں کام آ سکتا ہے، نہ ہی محشر میں کام آ سکتا ہے. یہ بت جو ہوتا
مجھے تو
معرف مثنوی شرح مثنوی مولانا روم میرے مرشد شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے. آج اس میں سے آداب المریدین سے متعلق مضمون پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اشعار مولانا رومی کے ہیں, شرح ہمارے حضرت کی ہے. چونکہ زیدی پیر نازک دل مباش, سست و ریز اندہ چوہا وہ گل مباش. جب پیر کو پکڑ لیا تو اب نازک دل مت بنو اور سست اور کاہل مت پڑے رہو. گرب امرے پیر رکھتی ہی طریق, مست گردی عاقبت ہمزی رحیق. اگر حکم شیخ کے غلام اور تابے دار بن کر اس راہ کو طے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی خالص شرار معرفت سے ایک دن ضرور مست ہو جاؤ گے. اگر حکم شیخ کے غلام و تابے دار بن کر اس راہ کو طے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی خالص شراب معرفت سے ایک دن ضرور مست ہو جاؤ گے. یعنی اپنی رائے کو مٹانا, اپنے نفس کو مٹانا شیخ کے آگے جب تک یہ حاصل نہ ہو, اپنی رائے لگانا, اپنی عقل لگانا, مکاری کرنا. بعض لوگوں کو مکاری کی عادت ہے, چھپاتے ہیں اپنے گناہوں کو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بلی پخانہ کرتی ہے تو اس کو مٹی کے اندر دبا دیتی ہے, لیکن ایک دن جب پخانہ کرتی رہتی ہے تو ایک دن وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جو گناہوں کی عادت کو نہیں چھوڑتا, اس کا علاج نہیں کرتا, پھر آخر ایک دن خدا نخواستہ مخلوق میں رسوا ہو جاتا ہے, اس کی ساری پول کھل جاتی ہے. گر ہزاراں طالبند و یک ملول, از رسالت باز نی ماند رسول. اگر مجلس میں ایک ہزار طالبین حق ہوں اور ایک معترض معاند بھی ہو تو اس کی عدم طلب اور اعراض کی نحوست, یعنی اعتراض کی نحوست مضامین کی آمد میں حائل ہو جائے گی. نخوت دارند و کبر چوشہاں, چاکری خواہند از اہل جہاں. اولیاء حق طالبین کے ساتھ بظاہر نخوت و کبر کا معاملہ کرتے ہیں, مثلا ڈانٹ ڈپٹ اور اصلاح کے لیے سختیاں کرنا وغیرہ, اور باطن میں اپنے کو خادم سمجھتے ہیں, اور طالبین کیا سارے جہان سے اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں. اولیاء حق طالبین کے ساتھ بظاہر نخوت و کبر کا معاملہ کرتے ہیں, مثلا ڈانٹ ڈپٹ اور اصلاح کے لیے سختیاں کرنا وغیرہ, اور باطن میں اپنے کو خادم سمجھتے ہیں, اور طالبین کیا سارے جہان سے اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں. عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود رافی از سگن پن داشتن, اور اہل جہاں سے ان کو دولت باطنی دینے کے لیے چاکری اور مشقت کراتے ہیں. کہ رسانند ہی امانت رابطو, تا نباشی پیش شاہ راکھ دتو. حق تعالی کی محبت اور خشیت کی امانت کو اللہ والے طالبین کے حوالے وصیت کرتے ہیں جب اپنے سامنے طالب میں تواضع اور اخلاص، ادب اور نیاز مندی دیکھتے ہیں، حق تعالیٰ کی محبت اور خشیت کی امانت کو اللہ والے طالبین کے حوالے اسی وقت کرتے ہیں جب اپنے سامنے طالب میں تواضع اور اخلاص، ادب اور نیاز مندی دیکھتے ہیں۔ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو مئے گل فام، یعنی اللہ کی محبت کی شراب دیتا ہے شیخ، جو عاجزی سے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو مٹاتا ہے، اپنے کو کمتر جانتا ہے، اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام، جو اکڑتا ہے اور اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ پیاسا ہی رہ جاتا ہے۔ مسمعے چون تشن جو تشن ہو جو یند شد، وائز اگر مردہ بود گو یند شد، سامعین میں اگر تشنگی و طلب ہو تو وائز اگر مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر مضامین کی آمد نہ ہو رہی ہو تو ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو طالب حق اللہ کے لیے آتا ہے، اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وائز کو مضامین عطا فرماتے ہیں۔ سامعین اگر تشنگی و طلب ہو، سامعین میں اگر تشنگی و طلب ہو یعنی پیاس ہو، تو وائز اگر مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر مضامین کی آمد نہ ہو رہی ہو تو ہونے لگتی ہے۔ ہر چرا خوب و خوش و زیبا کنت، از برائے دیدائے بینا کنت، جو شیخ زیبائش اور آرائش کرتا ہے وہ اندھوں کے لیے نہیں کرتا، دیدائے بینا کے لیے کرتا ہے۔ جو شیخ زیبائش اور آرائش کرتا ہے وہ اندھوں کے لیے نہیں کرتا، دیدائے بینا کے لیے کرتا ہے۔ جو شنت پاس دل نشانے دوستی، بس تگین پاس بے الفتی است، کسی سے مل کر گویائی کا تقاضا اندر سے اٹھنا علامت باطنی و قلبی تعلق اور دوستی کی ہے، اور گویائی میں رکاوٹ پیدا ہونا علامت بے الفتی ہے۔ جیسا کہ بعض طالبین کی مناسبت سے عجیب مضامین حق تعالیٰ بیان کرا دیتے ہیں، اور بعض کی عدم مناسبت سے زبان بند بند سی اور مضامین کی آمد رکی رکی سی معلوم ہوتی ہے، اس وقت تکلف ہی سے کچھ بولنا ممکن ہوتا ہے مگر وہ بے کیف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو طالب حق بنا دے سچا طالب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فاجتمعوا فعم وخص فقال یا بنی کعب بن لوی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرہ ابن ابی کعب ابن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فانی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالها، رواه مسلم وفي المتفق عليه قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا، ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمه بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرائیے اپنے کنبے کے لوگوں کو جو بہت قریب کے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب میں تعمیم کی اور تخصیص بھی، یعنی ان کے جد بعید کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ سب کو عام اور شامل ہو جائے، اور ان کے جد قریب کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ بعض کے ساتھ مخصوص ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن لبی کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے عبد شمس کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے عبد مناف کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے ہاشم کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ، اپنی جان کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، البتہ مجھ پر تمہارا قرابت کا حق ہے جس کو میں قرابت کی تری سے تر کرتا ہوں. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایمان لا کر اور اطاعت اور فرما برداری کر کے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا. اور اے عبد مناف کی اولاد، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا. اے عباس ابن عبد المطلب، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے، لیکن میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس حدیث شریف سے امت کو یہ سبق ملتا ہے. تشریف ہے، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محنت کی طرف متوجہ کیا گیا، تو آج کس احمق و نادان کا منہ ہے کہ پیروں یا اولیاء کی سفارش پر یا خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھروسے پر یا تعالیٰ شانہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں اور سرکشی پر جری اور گستاخ ہو اور نیک اعمال سے بے پرواہ ہو. خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حق تعالیٰ شانہ کے لاڈلے اور محبوب رسول ہیں اور ایسے محبوب ہیں جو آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے، کس قدر عبادت فرماتے تھے کہ طول قیام سے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تعجب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر بھروسے کا پر فریب دعویٰ کر کے نیک اعمال سے کاہل اور گناہوں میں سست و چالاک بنے ہیں، یہی لوگ حق تعالیٰ کی دوسری صفت رزاقیت پر بھروسہ کر کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے، بلکہ روزی کے لیے مارے مارے سرگرداں اور پریشان در بدر چکر کاٹتے ہیں اور کس کس خاک آستاں کو بوسہ دیتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں اپنی غفلت اور کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے توکل کا سہارا لیتے ہیں. یہ کیسا توکل ہے کہ ایک صفت پر توکل ہو اور دوسری صفت پر توکل نہ ہو. تو یہ توکل تو اپنے مطلب کا توکل ہوا. مصطفیٰ فرمود ابا آواز بلند، پر توکل زانوے اشتر ببند. حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو، پھر توکل اللہ تعالیٰ پر کرو، رسی پر توکل نہ کرو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تدبیر کو چھوڑنا توکل نہیں، بلکہ تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور تدبیر پر بھروسہ نہ کرنے کا نام اصل توکل اور صحیح توکل ہے. بس آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی تکالیف کو برداشت کرے، اور پھر مغفرت کے لیے اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے. حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس کلام ربانی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے، اور نافرمانی یعنی گناہوں پر اصرار اور توبہ نہ کرنے سے اس امید اور نور ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. آج الحمدللہ یہ کتاب ہمارے حضرت کی جو تالیف فرمودہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اس کا اختتام ہوا. انشاءاللہ آئندہ سے پھر دوبارہ سے اس کو پڑھا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے. فلش پاکانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرم گاہ نہیں دیکھ پاتے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے، یعنی کم سے کم جسم نظر آئے، اتنا کہ ناپاکی نہ ہو جائے، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، احتیاط بھی رہے اور ضرورت سے زائد کپڑے نہ کھولیں، سطر نہ کھولیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے، یعنی جو باہر سے نظر نہیں آ رہا. رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں. پیشاب پکانے کی چیٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے. بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. استنجا سکھانا ہو تو دیوار کی آڑ میں سکھانا چاہیے. وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لے. فائدہ، آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور عامر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب آپ پانی پیتے تھے تو درمیان میں دو بار سانس لیتے تھے. اس میں مختلف روایات ہیں، سنتوں کی کتاب میں یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، مختلف روایات ہیں اس میں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ یا تین بار سانس لیتے تھے، اور آپ جب اپنے پاپگاہ پر جاتے اپنا دانا ہاتھ اپنے دانے رخسار کے نیچے رکھتے. روایت کیا اس کو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور جب آپ سوتے تو آواز سے سوتے. روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا, اس کے اندر پوست خرما بھرا ہوا تھا کھجور کی چال. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ کا بستر ایک کمبل تھا, ہم اس کو دوہرا کر دیا کرتے اور آپ اس پر سویا کرتے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے میں شریک ہوتے تھے اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور غلام تک کی دعوت قبول فرما لیتے تھے. اور غزوہ بنی قریظہ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کا لگام پوست خرما کی رسی کا تھا اور پوست خرما ہی کا بنا ہوا اس کا پالان تھا. اور ان سے ایک روایت ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر بکری کا دست کھلانے کے لیے میری دعوت کی جاوے تو منظور کر لوں, یعنی بکری کے جو دست کا گوشت ہوتا ہے اگلے پائے کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا ہے اور اس پالان پر ایک کملی تھی جو چار درہم یعنی ایک روپے کی بھی نہ تھی. اس پر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو ایسا حج مبرور بنائیے جس میں نمائش اور قصد شہرت نہ ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ حدیہ قبول فرماتے اور اس پر عوض بھی دیتے, یعنی اس کا بدل بھی فرماتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک بار 30 رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے, بجز اتنی مقدار قلیل کے جو بلال رضی اللہ عنہ کی بغل میں آ جاتا تھا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت, لا اله الا انت, لا اله الا انت, سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارے پہنچ گئے, آؤ تو یار. واہ 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 واہ, خوش کر دیا ماشاء اللہ. واہ واہ واہ, ارے ماشاء اللہ بڑی ظالم داڑھی ہے ماشاء اللہ. آج مزہ معلوم ہو رہا ہے شیر. ارے دلی بنا بتا شیر. ارے رمضان صاحب آپ کب کیا ہے میں آپ بھی کمال کرتے ہیں آپ, مجھے پتہ ہی نہیں. میری ہمیشہ سے یہی عادت ہے, پتہ نہیں نیچے ہی دیکھتا رہتا ہوں, پر آپ آپ کی مجلس ہونی چاہیے. آگے تشریف لے کر بھی بیٹھ جائیے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ تشریف لائے ہو نا, میرے فوراً ہم لوگ آپ سے مستقل ہوتے اوپر بیٹھ جاتے تو اچھا تھا. ہاں اوپر بیٹھ جائیے. Thank you.